الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو عرض کیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تو زمانہ جاہلیت ہے، کفر شرک میں یہ مبتلا ہیں، مگر حق تعالی شانہ کی نظر انتخاب، حق جل شانہ کی طرف سے ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدام میں ہوں گے، تو ان کے لیے جس طرح بعض حضرات کو خوابوں کے ذریعے متنبہ کیا جاتا ہے، تو اس طرح انہیں بیداری میں پورا نقشہ بتایا گیا کہ ہم اس وقت تو تم ایک جاہل گنواروں میں تمہارا شمار ہے، شماس نے جب تمہیں پوچھا کہ تمہیں اس اتنے مشقت بھرے سفر سے کیا ملے گا، تو تم نے بتایا کہ ایک اونٹ، لیکن ہم تمہیں کہاں تک پہنچانے والے ہیں، تو سارا نقشہ دیکھ لیا، تو وہاں لے جا کر کے پھر شماس نے ان کو دو دیتیں دی، 2000 دینار جس کا وعدہ کیا تھا، اور یہ واپس لوٹے، پھر اللہ کو جب منظور ہوا تب جا کر کہیں اسلام کی توفیق ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بار بار اسرار سے مصر کی مہم کے لیے درخواست کر رہے تھے، وہ اسی لیے کہ شاید اظہار بھی کیا ہو اپنے طور پر حضرت امیر المومنین سے کہ وہاں کے تمام رستوں سے میں واقف ہوں، شماس مجھے لے گئے تھے اسکندریہ، اس وقت سے میں وہاں کے حالات کو جانتا ہوں، اور بظاہر انہیں بھی یقین بھی ہوگا کہ وہ جو میری آستین میں بول آ کر گرا تھا، ان کا برکت والا کرہ اور بول، تو اس کی تعبیر کی بھی توقع ہوگی، چنانچہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب اجازت ملی تو ادھر غزہ رملہ ان تمام سے فارغ ہو کر بیت المقدس فتح کرنے کے بعد پھر ادھر کا آپ نے رخ فرمایا، تو یہاں سے چلے تھے ہم کہ حضرت عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خطا، چوک، غلطی سرزد ہوئی، اور پھر ندامت ہوئی، ندامت قبول ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر اس کے بعد میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کہیں نمایاں نہیں ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت نمایاں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمان کا دور نبوی میں گورنر مقرر فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہاں کے وہ گورنر رہے، دور صدیقی میں بھی رہے کئی جگہوں کے گورنر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رہے، مگر حضرت عبداللہ ابن سعد یہ کسی عہدے پر کہیں کسی کی طرف سے نظر نہیں آتے، کیوں کہ چھپے چھپے یہ ہمارا کام ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہر صحابی ہمارے لیے مقتدا اور ہمارا متبوع اور ہمارے لیے لائح عمل متعین کرنے والا کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ ہیں حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح ہم گنہگاروں کے لیے، کہ جیسے ان کے ہاتھ سے ایمان چھوٹ گیا تو میں نے عرض کیا کہ میرا بھی بار بار چھوٹا، پھر مشکل سے ملا، پھر چھوٹا، پھر ملا، تو سب سے بڑے ہمارے مقتدا حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کہ اس قصور کے سرزد ہو جانے کے بعد کہیں نمایاں ہوئے نہیں، حالانکہ بہت بڑے جنرل، بہت بڑے سرکردہ قریش کے لیڈروں میں سے، ان کے سرداروں میں سے، مگر اس واقعے کے بعد سے چھپتے رہے. ہاں البتہ اس کی کوشش انہوں نے ضرور کی کہ کوئی مہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور صدیقی میں، دور فاروقی میں ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں یہ شامل نہ ہوئے ہوں اور بڑے بڑے اونچے کارنامے انہوں نے انجام نہ دیے ہوں. اسی لیے یہ جو مصر کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اجازت دی تو کمانڈر ان چیف تو ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر میمنے پر جو خاص فوج کا حصہ ہوتا ہے تو اس پر متعین ہے عبداللہ ابن سعد، ان کو خود انہوں نے بھی متعین کیا. تمام مہم میں اسی طرح ہوتا تھا کہ بالکل آگے آگے پیش پیش، کہ یہ جو مجھ پر ایک دھبا لگا ہے، مجھ سے قصور سرزد ہوا ہے، یہ میرے لہو سے دھویا جائے گا. اسی نظریے کو سامنے رکھ کر ہر جگہ پیش پیش رہے، مگر اللہ کو ان سے کام لینا تھا. چنانچہ جب یہ اس مصر کی مہم میمنے پر تھے تو وہ فتح ہوا، اور اس کے بعد ان کو اس پر بس نہیں ہوا، آگے بڑھتے چلے گئے، اپنے کمانڈر سے اجازت لے کر افریقہ کا رخ کیا، اور افریقہ سے لے کر ہمارے یہ اسپین کے کنارے تک پہنچا دیا، اور ادھر افریقہ میں دور کئی ملک، اس وقت کے جو ملک ہیں، کئی ملکوں کے اندر تک یہ تنہا حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ کا کارنامہ. اگر آپ نقشے کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی چار پانچ صحابہ کرام ہوں گے کہ جن کا نقشہ اتنا بڑا وسیع ہوگا، جن میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر میں نے تو شروع کیا تھا اس پر کہ اس دنیا سے کیسے گئے، اپنے لیے موت مانگی، تو اپنے لیے جو موت مانگنے والے ہیں، جس طرح آج کل وہ قبر کھودنے والے، میں نے کہا کہ جنہیں ایک موضوع اچھا نہیں لگتا، یہ بھی بولنا اور سننا یہ بھی ایک ٹیسٹ کے لیے ہو گیا، مزہ لذت کے لیے، اس کے سوا کچھ مجھے تو حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسی لذت سے اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ یہ تو بڑا پکڑ کا سبب بنے گی بولنے والے کے لیے بھی، سننے والے کے لیے بھی. تو یہ پچھلے سال جس طرح کشف قبور کشف قبور، تو اس سال یہ عصر کی مجلس میں ریڈیو پر حفر قبور، کہ ہر ایک اپنی قبر کھود رہا ہے. تو آپ نے سنا قریب میں کوئی 50 سال 100 سال میں کہ انہوں نے، بزرگ ہمارے فلاں تھے، انہوں نے قبر کھودی اور اس میں بیٹھے؟ نہیں، ایسا نہیں ملتا ہمارے بزرگ. اگر ابھی آپ کسی کے متعلق سنیں گے تو سننے والے کہیں گے تو گانڈو تو ہی ہو، یہ تو پاگل ہو گئے کہ قبر کھود رہے ہیں. مگر میں نے عرض کیا کہ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھودی اور روئے، ہارون رشید جیسا فرما روا کہ شاید و بایاد اسلامی تاریخ میں، انہوں نے کھدوائی اور وہاں روئے. کوئی 10-15 اب تک میں بیان کر چکا ہوں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرنا شروع کیا تھا کہ جنہوں نے اپنے لیے خود موت مانگی. کیوں؟ میں نے عرض کیا تھا ان حضرات کے متعلق جنہوں نے مانگی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فتنے کی وجہ سے، فتنوں نے جب گھیرا، اپنوں ہی کی طرف سے فتنوں میں مبتلا ہوئے، تو پھر اللہ سے موت مانگی کہ اللہ ان کے درمیان میں رہنا نہیں چاہتا، تو مجھے اٹھا لے. تو یہی حال ہوا حضرت عبداللہ ابن سعد کا بھی، کہ فتنوں سے گھبرائے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دیکھا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب الوحی، ان کے ساتھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کمانڈر ہیں، اور دوسری طرف حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ساتھ جم غفیر ہے، تو انہوں نے چونکہ نقصان اٹھا چکے تھے پہلے ایک دفعہ, تو اس وقت سے توبہ کر رکھی تھی کہ ان تمام چیزوں سے بھاگ کر بس اپنا جو رخ ہے مولا کی طرف اسی پر میں رہوں. تو ان فتنوں سے بھاگ کر کے چھپ گئے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ چھپے رہے اتنے سال تک, صرف مہموں میں جاتے رہے, کہیں نظر نہیں آئے. اسی طرح جب یہ واقعہ پیش آیا تو اتنے بڑے فاتح کہ اس وقت کے نقشے پر آپ دیکھیں گے تو کوئی 15-20 ملکوں کے وہ فاتح, مگر وہ چھپ گئے. بعضوں نے کہا رملہ میں چھپ گئے, کسی نے اسقلان کا نام لیا کہ وہاں آپ نے رات کو دعا شروع کی, الہی اب تو میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو فجر کی نماز آ رہی ہے تو تو فجر کی نماز میں مجھے اپنے پاس بلا لے. تو اب یہ کتنے لاڈلے, تو کہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا کہ اقتلو حیثما وجدتم, جہاں تمہیں ملے قتل کرو. اور اب یہ قلم تقدیر ان کی زبان سے لکھا جا رہا ہے, قلم تقدیر چلتا ہے ان کی زبان سے. انہوں نے مانگا کہ اللہ تو مجھے فجر کی نماز میں اٹھا لے, اور اسی ان کو بھی کتنا یقین کہ دعا کی اور اس کے بعد گئے وضو کے لیے, وضو فرمایا, نماز شروع فرمائی. لیکن دعائیں بھی ان کی کتنی سچی پکی, اور ان کا یقین بھی کتنا پختہ کہ نماز ہو رہی ہے. ایک رکعت پڑھائی, دوسری رکعت پڑھائی کہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو. اس کے لیے ایک طرف سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ابھی دوسری طرف پھیرنے جا رہے ہیں اور ملک الموت نے روح قبض کر لی. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب کرے. آج جن کو دفن کر کے آئے مولانا یوسف کارا صاحب کے خسر محترم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کہتے ہیں آخری 3-4 دن سے ان کی زبان پر ایک ہی دعا, اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. بار بار حدیث پاک میں اس کے پڑھنے کا حکم ہے, اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. ابھی قریب میں 3-4-5 روز پہلے ہمارے دارالعلوم کے فارغ ریونین میں مولانا ملا, تو ان کے معصوم ملا, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ حضرت شیخ قدس روح سے بیعت تھے, اور جب سے انہوں نے حضرت سے ذکر جہری لیا کہتے ہیں کہ کبھی ناغانی ہونے دیا. مولانا سعید انگار صاحب کے ساتھ بیٹھ کر 80 برس کے قریب عمر, لیکن پابندی سے اسی جگہ مسجد میں پہنچ کر ان کے ساتھ ذکر میں مصروف رہتے تھے. اس کا نتیجہ کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. جب آخری لمحہ آیا تو سب لوگ تو سانس کو دیکھ رہے تھے کہ سانس برابر ہے نہیں ہے, لیکن بس زبان شروع ہو گئی, اللہ 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 اللہ. وہ جو ذکر ہمیشہ کرتے تھے وہ مجلس کو سنایا, پھر آنکھیں بند کر لیں. ابھی آج ہمارے ایک عزیز وہاں مولانا ہاشم کڑودیا ہیں, تو ان کے والد صاحب کا تو انتقال ہو چکا تھا کوئی 24 برس پہلے, تو ان کی اہلیہ محترمہ کا گزشتہ رات انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں میں جانے والوں سب کے درجات بلند فرمائے, اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں.